أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. حروف مقطعات ہیں، مقطعات نہیں ہوتا، مقطعات، حروف مقطعات ہیں. اور ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم، نہ اس کی کھوج لگانی چاہیے بہت کہ کیا معنی ہے. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. الکتاب ہے الف لام کے ساتھ، یعنی قرآن، یا مراد یہ سورت بھی ہو سکتی ہے. پچھلی سورت کا اینڈ اس بات پہ ہوا تھا کہ یہ کتاب کوئی گھڑی بھی نہیں ہے، یہ باتیں کوئی گھڑی بھی نہیں ہے، یہ تو کنفرمیشن ہے پچھلی کتابوں کی. اور یہ اب دیکھیں اس سورت میں سٹارٹ ہی کتاب کے ذکر سے، یعنی یہ کنٹینیویشن ہے پچھلی سورت کی. نظر آ رہی نا کنٹینیویشن، کہ یہ کتاب ہے، یہ آیات ہیں جو اس کتاب کی ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی بھی ہے، ایسے یہ کتاب بنائی بھی ہے خود ہی سے. والذی انزل الیک، اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف، من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. اچھا اب دیکھیں کتاب کا ایک ذکر آ گیا، اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف سے، وہ ایک اور، یعنی وا کے ساتھ آگے حرف عطف آیا واؤ، اور اس کے بعد آگے پھر الذی انزل الیک، یعنی دو سیپریٹ چیزیں. ورنہ تو کہا جاتا نا تلک آیات الکتاب من ربک الحق، اتری رب کی طرف سے یہ حق ہے. لیکن کہا گیا والذی انزل الیک، آپ کے اوپر جو بھی اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، اس کے علاوہ ایک اور بھی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، جس کو ہم کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، یعنی وہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر وہ اللہ ہی کی طرف سے اتری ہے، اور اس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر معنی اللہ کی طرف سے. قرآن میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یاد رکھیں قرآن کے الفاظ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جو اس کے علاوہ ہے وہی، وحی غیر مطلوع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو کلام کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں جو کلام کیا، جس کو ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی اپنے پاس سے نہیں کوئی باتیں بول دیتا، یہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ بھی معنی اللہ کی طرف سے تھے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، اس لیے ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے. تو یہ بتا دیا گیا والذی انزل، دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی تو کوئی چیز تھی، ورنہ تو الکتاب ہی کہہ دی جاتی کہ رب کی طرف سے حق ہے. تو اس کتاب میں، یعنی اس سورت میں، اگر آپ سورہ اس کو لیں، اس سورہ میں آیتیں ہیں اور جو بھی نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے وہ بھی حق ہے، اور یہ جو آیتیں ہیں یہ بھی حق ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگوں کی میجورٹی پھر بھی ایمان نہیں لاتے. بالکل سچی کتاب ہے، بالکل برحق کتاب ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، قرآن اور حدیث دونوں حق ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں نہ اس کتاب کو کبھی پڑھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کبھی دیکھا. اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ ہمیں میڈیا خبریں دیتا ہے، جن کی بنیاد کوئی نہیں پتا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، آپ کے پاس کوئی میسج آتے ہیں، آپ آن لائن کوئی چیزیں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر انسان اتنی جلدی ایمان لے آتا ہے. ہم نے یہ دیکھا اس پروگرام میں بتایا گیا، فلاں چینل پہ آیا تھا، ٹھیک ہی ہوگا ظاہر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کتاب سراسر حق ہے، اکثریت لوگ بودر ہی نہیں کرتی کہ کبھی اس کو جانے، جب جانیں گے نہیں ایمان لانا، تو وہ بات کی بات ہے نا. ایمان تو انسان جانتا ہے کسی چیز کو، تو یہ کہتا ہے نا کہ ہاں بھائی میں نے اس کو مان لیا، بغیر جانے تھوڑی کہہ دیں گے یہ کتاب پڑھی بھی ہے میں نے تو اس کو مان لیا. تو اکثر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ پھر اکثریت کی بات آئی, اکثریت ایمان نہیں لاتی. حالانکہ یہ حق ہے. حق کیا چیز ہوتی ہے؟ سچائی, بالکل ٹروتھ ہے, ریالٹی ہے. اور جیسے سورج ہے نا, بالکل ریالٹی ہے. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, اس سے اس کی ریالٹی ختم نہیں ہو جاتی. کوئی کہ میں نہیں مانتا کہ یہ سورج ہے, وہ خود اندھا ہے. پھر آپ کہیں گے آپ تو خود اندھے ہو, کیونکہ اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا. اسی طرح ریالٹی اپنی جگہ رہتی ہے, یہ حق ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا, اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اکثر لوگ ایمان نہیں لے کر آتے, کیونکہ اکثر لوگوں کا کبھی ان کی پرائیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کتاب کو سمجھیں, اس کو کوئی سیکھیں, اس کو کوئی جانے. اور ہم پھر بھی اکثریت کو فالو کرتے ہیں. فلاں بھی تو نہیں سیکھتا, فلاں بھی تو نہیں پڑھتا, فلاں نے بھی تو نہیں عمل کیا, فلاں بھی تو نہیں ایسا کرتا, پھر میں کیوں کروں؟ دیکھیں, ان چیزوں کو اس طرح سے نہ پرکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. سارے ہی جو ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ساروں کے اوپر اگر آپ گئے نا تو قرآن بتا دیتا سارے تو ایمان نہیں لائیں گے, اکثریت ہی نہیں ایمان لے کر آئے گی. اللہ الذی رفع السماوات, اللہ وہ ذات ہے. اب چونکہ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا مکی صورت ہے, تو اسلوب آپ اس کا دیکھیں گے اسپیشلی اس بگننگ میں, کہ اللہ تعالی کی ذات تو ہم سب سے چھپی ہوئی ہے, اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کیسے قرآن کریم میں اپنی قدرتوں کو دکھاتا ہے اور اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے. ویسے تو ہم ان چیزوں کو روز دیکھتے ہیں, کون نہیں سورج کو دیکھتا, کون نہیں چاند کو دیکھتا, کون نہیں آسمان کو دیکھتا, مگر اس نظر سے ذرا دیکھو. یعنی سوچنے کا بھی ہمیں ڈھنگ سکھایا کہ غور و فکر کیسے کرنا ہے, اور اس غور و فکر سے اپنے رب کو پہچانو, اس کی قدرتوں کو دیکھو اور اس سے رب کو پہچان لو. بات کہتے نہیں جی ہم کیسے وہ کریں, خدا تو کہیں دکھاؤ پھر خدا کو, اور اس کا وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب نظر آئے گا تو ہم مانیں گے. تو وہ تو بہت ساری چیزیں نہیں نظر آتی. ہوا نظر آتی ہے کیا؟ گریویٹی نظر آتی ہے, بخار نظر آتا ہے آپ کو, پھر بھی مانتے ہیں نا بخار ہے. لیکن خدا کے وجود کو کہتے ہیں کہ نہیں, جب نظر آئے گا تو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس رکوع میں اپنی نشانیوں کو ایک ایک کر کے بیان فرمایا کہ دیکھو میں تو نہیں نظر آتا, مگر ان میں تم رب کی قدرتوں کو, اس کی صفات کو پہچانو کہ ایک خدا ہے. اللہ الذی رفع السماوات, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو, خوب بلند کیا. دیکھ کتنا اونچا آسمان ہے, لیکن بغیر بغیر عمد, بغیر ستونوں کے. کراؤنا تم دیکھتے ہو ان کو بغیر ستونوں کے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بغیر ستونوں کے, کوئی پلرز نہیں ہے جن کو تم دیکھتے ہو. کوئی نظر آتے ہیں تمہیں پلرز؟ یعنی کوئی بھی چھت ہو بغیر پلر کے تو نہیں کھڑی ہوتی نا. اس کا مطلب ہے یہ بغیر پلرز کے, تو اس کو کوئی تھامنے والا ہے, کوئی سہارا دینے والا ہے, تو تبھی کھڑا ہوا. اس قوت کو سوچو تو صحیح جس نے اتنے بڑے آسمان کو سہارا دیا. دوسرا اس کا معنی ہے بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو ان کو, یعنی تمہیں ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے, تمہیں پتا ہے کہ کوئی ستون ہے. وہ قوت نہیں نظر آتی جو ان ستونوں کو تھامے, یعنی ایسے ستون ہیں جو نظر آئے, نظر نہیں آ رہے. اور آج سائنس کہتی ہے, اس وقت تو نہیں لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی میگنیٹک فیلڈ ہے جو سارے ستاروں کو سیاروں کو باندھے ہوئے آپس میں, لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی, اور وہ قوت بھی نظر نہیں آتی جس نے ان کو اس میں باندھا ہوا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں خدا کہاں, نہ ان نشانیوں کو دیکھ کے مانتے ہیں, نہ اس کی کتاب کی طرف آتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے مان لیں. وہ سائنس کا تو ہے ہی یہ نا کہ جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, اپنی سینسز سے جس کو آپ وہ کر سکتے ہیں, وہی بس ریالٹی ہے, باقی کچھ ریالٹی نہیں. ثم مستوی علی العرش, تو اس نے یہ آسمان بنایا, پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. اس کے اوپر ہم پہلے اچھی طرح بات کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنا بھی کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھا ہے عرش پہ, یہ اس کی حیان شان نہیں ہے. عرش وہ تخت ہے یا وہ سلطنت کہہ لیں جس پر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوا, بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کی کیا کیفیت ہے, کس طرح ہے, یہ ہے, یہ نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہماری ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو. مسخر کرنے کا معنی کیا, یعنی جس کام پہ لگا دیا اس نے ان کو وہ اسی میں لگے ہیں. اس کام سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے, ہزاروں سال گزر گئے, لاکھوں سال گزر گئے, نہ ان کی سپیڈ میں کوئی کمی آئی, نہ انہوں نے کوئی چھٹی کی, نہ اپنی ٹائم پہ نکلنے یا غروب ہونے سے لیٹ ہوئے, ایک رفتار پہ اور ایک ہی طرح سے چلتے چلے جا رہے ہیں. کتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ ہر روز ہمیں تو گھڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ فجر کب ہوگی یا کیا ٹائم ہو گیا یا کیا ہے. سورج کو کون بتا رہا ہے کہ فجر کا ٹائم, یعنی اب تمہارے نکلنے کا ٹائم ہو گیا, اب تم نکل پڑو, اب وہ پھٹ جائے, اب اس کی پہلی کرن نکلے, اور ایک ایک منٹ آگے کرنا ہے یا اس کے بعد ایک ایک منٹ پیچھے کرنا ہے, اس کو کون بتاتا. اب غروب ہونے کا ٹائم ہے اور جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں دن آگے جاتے ہیں گرمیوں کے اندر تو دن لمبا ہوتا جاتا ہے, تو وہ کون اس کو بتا رہا ہے کہ ایک ایک منٹ آگے کرتے جاؤ. اللہ اکبر. القمر, اور چاند کو, چاند کو ایک قانون میں باندھ دیا کیسے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, تو اور کیسے اپنے آربٹس میں موو کر رہے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے, اپنے آربٹس کے اندر چل رہے ہیں. مجال ہے کہ کوئی ایک سے دوسری جگہ چلا جائے, یہاں جس آربٹ کے اندر اللہ نے رکھا ہے یا جس رفتار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا ہے اس سے ادھر ادھر ہو جائے. لیکن چاند اپنے آربٹ کو پورے ایک مہینے میں پورا کر لیتا ہے, سورج سال بھر میں پورا کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ ان اتنے عظیم جو جسے ہیں, اتنی بڑی میسز ہیں, ان کی اس طرح کی اوبیڈینس دیکھ کر اور ان کی اس طرح کی جیسے یہ ایک قانون میں بندھے ہوئے ہیں, جیسے کسی نے ان کو باندھ دیا ہے, جیسے کہ یہ آزاد نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی ہے جو ان کے اوپر ہے نگران, کوئی ہے جو ان کو چلاتا ہے. ایسی ہستی کا ذہن میں نہیں آتا. کلو یجری لی اجل مسمی, سب چل رہے ہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے. ہر چیز یہ نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے, انفینٹ ٹائم کے لیے, ایسا نہیں. سب کا ایک وقت مقرر ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائم ایسا بھی ہوگا جب سورج ختم ہو جائے اور چاند بھی ختم ہو جائے اور پھر یہ ساری سب کچھ ختم ہو جائے. تو اس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب ایک ٹائم تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یدبر الامر, وہی تدبیر کرتا ہے کام کی, یعنی کاموں کی تدبیر یہ ساری پلاننگ سے ہو رہا ہے. ہیف ہیزرڈ ایسے ہی نہیں ہو رہا, اور آپ کہیں ہیف ہیزرڈ نہیں دیکھتے, سورج آ رہا ہے یا چلا جا رہا ہے, اب سورج بھی نکلا ہوا چاند بھی نکلا ہوا ہے, دونوں کا وہ ہو رہا ہے, نہیں, تدبیر کوئی کر رہا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں نے کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کے پہلے سجدہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. اس کو اجازت دی جاتی ہے تو پھر وہ نکلتا ہے, اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا, اور اجازت چاہے گا اور اجازت نہیں ملے گی, اور اس کو کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ. اس دن پھر سورج مغرب سے نکلے گا. سبحان اللہ. اگر آپ یہ جو کبھی ڈائیگرامز بھیجتے ہیں سورج کے مقابلے میں اپنی زمین کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے بنایا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا ایک بنتا سا ہے اور اس کے مقابلے میں اتنا ہیوج بال ہے سورج کہ لاکھوں زمینیں بھی اس کے اندر پھینک دی جائیں تو وہ ایک چھوٹے سے تنکے سے زیادہ نہیں ہوں گے. اتنا بڑا سورج ہے, اتنی بڑی میسیو باڈی, کیسے کسی کی اطاعت کر رہی ہے, اس کا مطلب جس کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا, کتنا قوت والا ہوگا اور کتنا اس کا زور ہے ان کے اوپر, اور یہ کس طرح اس کی فرما برداری کر رہے ہیں, اور یہ اجل مسلمہ تک ہے, اس کا مطلب ایک دن تو ختم ہو جائے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے, ان کا اس کا مطلب نور بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے, اور قیامت تک کے لیے بس یہ چیزیں چل رہی ہیں, اس کے بعد تو یہ ختم ہے. اور تدبیر میں بھی, ہاں ایسے ہی نہیں تدبیر ہو جاتی, دیکھیں آپ پلان کرتے ہیں تو آج مثلاً چھوٹی سی ایک پارٹی ہی پلان کرتے ہیں, پارٹی پلانرز ہوتے ہیں, اب وہ کام ان کو دے دیتے ہیں کہ ایک پارٹی کو پلان کرنا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا سارا کام ہوتا ہے اس میں, اور یہاں پہ اتنی کائنات کی پلاننگ اور اس کے مطابق اس کو چلانا کہ وقت پہ ہر چیز چل رہی ہے, وقت پہ ہر چیز ہو رہی ہے, اس کے اسباب بھی مہیا کرنا, ان کے گولز سیٹ کرنا کہ کدھر سے جاؤ گے, کدھر ہوگے, کیا ان کا مقصد ہوگا, سب اس میں ہے نا, ان کا ڈسپلن, ان کی مینجمنٹ, ان کی سب چیز اس میں آ جاتی ہے نا. تو ہم سے تو ایک چھوٹی سی چیز کی پلاننگ, ایک دن کے ایونٹ کی پلاننگ کتنی مشکل ہو جاتی, اور جو کائنات کی پلاننگ کیے ہوئے وہ اللہ ہی تو ہے, اللہ الذی شروع میں کہہ دیا گیا, وہ اللہ ہی تو ہے, اور منصوبہ بندی کے ساتھ سارا کام کر رہا ہے. یفصل الآیات, وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ, یہ کھول کھول کے بیان کیا اس نے اپنی نشانیاں, کھول کھول کے, حالانکہ تو تم تو روز دیکھتے ہو, یہ پھر وہ تمہیں بتا رہا ہے, تفصیل بتا رہا ہے تاکہ تم اب غور کرو, اب بصیرت کی آنکھ سے دیکھو, پہلے تو صرف ایسے ہی دیکھتے تھے نا, اب سوچو بھی دیکھتے ہوئے, اس لیے تمہیں یہ بتا رہا ہے, کیوں بتا رہا ہے, لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کرو, تمہیں یہ یقین آ جائے رب کی ملاقات کا, اس سے کیسے یقین آئے گا رب کی ملاقات کا, ان کا کیا تعلق ہے کہ سورج چاند مسخر ہو گئے, ایک ٹائم تک چل رہے ہیں, تدبیر کر رہا ہے وہ, ہاں اس لیے کہ جب انسان کائنات کو دیکھتا ہے نا, دنگ رہ جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے, اس جس طرح کا ڈسپلن اس میں ہے, جس طرح کی جیسے یہ فرما برداری کے ساتھ چل رہی ہے, اور ایک وقت مقرر تک فرما دیا چل رہی ہے, ہر چیز کو واقعی انسان دیکھتا تو ہر چیز پرانی ہو رہی ہے, ہر چیز کو موت آ رہی ہے, آپ گھر بناتے ہیں, آپ گاڑی لیتے ہیں, آپ کتنی چیزیں دیکھ لیں, آپ روز دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا وجود میں آنا اور ان کا فنا ہو جانا, فنا ہر چیز کے مقدر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جتنے بھی یہ سب چل رہے ہیں نا, یہ بھی بس ایک ٹائم تک ہی ہیں, اس کا مطلب ان کی بھی موت ہے, تو جب موت آئے گی ان سب کی تو وہی تو قیامت ہے, اور تم یقین کر لو پھر کہ یہ جو ستونوں کے بغیر آسمان کھڑا ہوا ہے, یہ جو سورج چاند کام میں لگائے ہوئے ہیں, یہ جو ایک محور میں گھوم رہے ہیں, یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ایک دن تم کو ملاقات کرنی ہے اللہ سے, ملاقات کا یقین کرنا کتنا ضروری تھا کہ جس کے لیے یہ نشانیاں بتائی گئی اتنی بڑی بڑی, اور اللہ نے بکھیر دی اور ان کی تفصیل بتائی, کہ تمہیں یقین آ جائے, تمہیں ذرا بھی شک نہ رہے کہ اللہ ضرور زندہ کرے گا, جس نے اتنی میسیو باڈیز بنا لی اور ان کو ایسے چلا سکتا ہے, وہ میرے جیسے ذرے کو زندہ نہیں کر سکتا, مجھے ضرور اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے تو وہ ایسا کر کے دکھائے گا, اور یقین کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, علم چاہیے ہوتا ہے, اس پہ غور و فکر چاہیے, یہ کبھی غور و فکر کریں اور پھر سوچیں اس پہ, اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, یہ والی آیتیں ہیں نا, یہ مجھے اتنی زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کا کام ہے ان کے اوپر تدبر کرنا, میرا کام ہے تھوڑا آپ کو ہنٹس دے دینا, لیکن یہ آیتیں مشکل نہیں ہے سمجھنی, کیونکہ کس نے نہیں آسمان کو دیکھا, پلر دیکھے آج تک کبھی اس کے, کس نے نہیں سورج چاند کو چلتے دیکھا, جب سے پیدا ہوئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, کس کون نہیں جانتا کہ کوئی پلاننگ ہی ہے, کسی نے کی بھی کہ بھائی کتنی زبردست پلاننگ ہے, کون نہیں یہ جانتا, مگر اب اس طرح سے اس کو جانو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے, یہ تب ہوگا جب آپ غور و فکر کریں گے خود, خود بیٹھ کے سوچیں گے. یہ بس آیتیں پڑھ کے تو ایک آپ کو ہنٹ مل رہا ہے, اب آپ بیٹھ کے سوچیں کیسے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نشانیاں بتائیں. وہی رب ہے, وہی اللہ ہے, وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا تمہارے لیے. پھیلایا کیسے, یعنی اب آپ دیکھیں نا یہ کیسے فلیٹ ہے جس پہ آپ چل پھر سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, گھر بنا سکتے ہیں. اگر یہ ایسی اونچی نیچی ہوتی کہ اس کے اوپر آپ سٹیبل ہو ہی نہ سکتے تو پھر کیسے آپ یہاں پہ زندگی گزارتے. تو اس طرح اس کو پھیلا دیا, فلیٹ کر دیا. لمبائی میں کھینچنے کے لیے آتا ہے مد, تو اس طرح اس کو کھینچ دیا, کھینچ کے پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسیا, اور اسی نے اس میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے, ہلے نہیں. وہ انہارا, اور اس میں نہریں جاری کر دی. پہاڑ بھی دیکھیں, اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیسے اس کے اندر کنٹراسٹ آپ دیکھیں گے, کہیں سورج چاند کا, کہیں آسمان زمین کا, کہیں پھر پہاڑوں اور نہروں کا. پہاڑ اوپر اونچے اور نہریں نیچے زمین کے اندر. تو اس نے کیسے بیلنس کیا سارا. وہ من کل ثمرات, اور ہر قسم کے پھلوں میں. اب پھلوں کا مطلب یہاں پہ کیا ہے, جو پروڈیوس ہے ہر چیز کا, جو ہر ایک چیز کے پروڈیوس کو آپ کہہ سکتے ہیں پھل. اس کے اندر اس نے ایک قانون رکھا ہے, اور وہ کیا ہے, فیہا زوجین اثنین, اس میں ہے جوڑے دو دو, دو دو جوڑے اس کے اندر رکھے, یعنی ہر ایک میں میل اور فیمیل ہے. ایون پلانٹس میں بھی آپ جو باٹنی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. تو یہ تو اب سائنس نے اب جا کے بتایا ان چیزوں کا, لیکن قرآن تب سے بتاتا ہے, اس وقت جب سائنس کو نہیں پتا تھا. تو نر اور مادہ صرف جانوروں میں نہیں ہے, پودوں میں بھی ہے. کیا یہ کسی پلانر کے بغیر ہی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مادہ درخت کے اوپر پھل لگتا ہے, نر پہ نہیں لگتا. یہ کیا ایسے ہی ہو گیا, اسے پتا نہیں چلتا کہ کوئی ایک بہت اختیار والا, بہت پاورفل ہے, اس نے اپنے ارادے سے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں کی, تبھی زمین پہ زندگی ممکن ہے نا. کیسے اس نے پلاننگ کی, زمین کو بچھایا, اندر یہ اس طرح سے اس کے نہریں رکھی, اس کے اوپر میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑا, دن اور رات کا اس میں نظام چلایا سورج اور چاند کے ذریعے. تو یہ بیلنس جو نظر آتا ہے, کوئی اس بیلنس کو رکھنے والا ہے؟ اور پھر کیا آگے اسی کا ذکر ہے, یوگش اللیل والنہار, رات اور دن کا جو سسٹم چلایا ہے, کیسے رات اور دن آتے اور جاتے ہیں. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ ہمیشہ دن ہی رہے, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ رات ہی رات چلتی ہے اور دن نہ آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے پاس دن لے آئے, کون ہے جو تمہیں رات کبھی لا کے دکھائے, اور اگر رات کی چادر اڑا دے اور تو کون ہے جو تمہارے لیے دن نکالے. اس کا مطلب وہ اللہ کی طاقت اور اس کی پلاننگ اور اس کی اذن سے یہ ہو رہا ہے, خود ہی نہیں چلتے جا رہے دن اور رات. اتنی باتیں دیکھ کے بھی کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. اتنا کچھ دیکھ کے بھی, یہ جو ایتھیزم ہے یہ اب نہیں ایک چیز ہے جو لوگوں نے نکالی ہے. پہلے زمانوں میں تو ہر زمانے میں لوگ کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہی تھے, چاہے بتوں کو مانتے یا کچھ کرتے تھے, لیکن کوئی یہ خدا کی ایک کانسیپٹ ان کے پاس تھا. یہ اب نیا انہوں نے کر دیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. اتنی چیزوں کو دیکھ کے تمہیں نہیں پتا چل رہا کہ کوئی خدا ہے؟ کتنی تم فلڈ لائٹس لگا لو, کتنا تم کچھ کر لو, تم رات کو دن میں بدل نہیں سکتے. اور کتنے تم چادریں ڈال لو, لائٹس آف کر دو, دن کو رات نہیں بنا سکتے. جب اللہ ہی اندھیرے کی چادر لاتا ہے تو پھر یہ تبدیلی آتی ہے. ان آیت قومی یہ تفکر, اس میں آیتیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے آپ کو کہیں خریداری کرنی پڑے، لے کر آنا پڑے، ایکسپریمنٹیشن کرنی پڑے، پھر سوچنا پڑے. یہ تو ایوری ڈے کا ہے کام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. کوئی چاہے دیہاتی ہے، شہری ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی بھی ہے، یہ چیزیں جاننی تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں. کس نے ایسے سورج اور چاند کا اتنا سورج اور زمین کا اتنا فاصلہ رکھا کہ بالکل بیلنسڈ ایک روشنی یہاں پہ آ رہی ہے، بیلنسڈ ایک ہیٹ آ رہی ہے. کوئی زیادہ قریب ہو جاتا تو ہم تو جل کے مر جاتے. اسی لیے دوسرے پلانٹس کے اوپر لائف نہیں ہو سکتی ڈسٹینس کی وجہ سے، ان کا ڈسٹینس بہت قریب ہے. اور سیکنڈلی وہاں پہ لائف کے لیے کوئی بھی اور سہولیات نہیں ہے جو زمین پہ ہیں، تو کسی نے تو رکھی ہوں گی نا. اس کی گریویٹی اتنی بیلنسڈ کس نے رکھ دی اس زمین کی کیا آپ آرام سے چل پھر سکتے ہیں؟ گریویٹی کم ہوتی تو اچھل اچھل کے پڑتے، جیسے چاند پہ لوگ جا کے ایسے سے اچھل اچھل کے چل رہے ہوتے. اور گریویٹی زیادہ ہوتی تو پیر اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا، پیچھے شکل اتنی ہو جاتی. تو کتنی چیزیں ہیں جو تمہارے ارد گرد پھیلی ہیں، تم ان پہ سوچتے نہیں ہو. دیکھوں میں یا تفکر ہوں جو غور و فکر کرے، ان میں ایک چیز کو بھی پکڑ کے انسان غور کرنے لگے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے. لیکن غور و فکر کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. یہ کام کون کرے؟ جب انسان غور و فکر نہیں کرتا نا تو تبھی غافل ہوتا ہے، غفلت آ جاتی. غور و فکر انسان کو پھر غفلت میں نہیں پڑنے دیتا. اور فی الارض قطعٌ، اور زمین میں ٹکڑے پھرتے ہیں، متجاورات، باہم ملے جلے ہیں، ایک ساتھ ساتھ ہیں. زمین پہ چلیں تو آپ دیکھیں زمین میں ڈفرینٹ طرح کی زمینیں ہیں اور ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں. کوئی کیسی ہے، کوئی کیسی زمین ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی زرخیز ہے، کتنی طرح کی زمین ہے. تو اگر تم دیکھو تو اسی زمین کے اوپر کیسے کیسے ٹکڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، متجاورات، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. آپ دیکھیں چلتے چلتے صحرا آ جاتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے پھر کہیں سے سمندر آ جاتے ہیں، پھر آگے چلتے چلتے کہیں سے کھیتیاں آ جاتی ہیں، پھر آگے چلتے چلتے باغ آ جاتے ہیں، پھر آگے کچھ اور آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کیسی کیسی، ایسے لگتا ہے نا ڈفرینٹ ڈفرینٹ کتے آپس میں کسی نے ملا دیے. اور پھر وجنات من عناب وزرع ونخیل، اور باغات ہیں اس کے اندر انگور کے، اور کھیتی ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو سنوان ہوں، ایک ہی تنے سے اوپر جا کے دو تنے ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں غیر سنوان، ایک ہی جڑ سے ایک ہی تنا نکلتا. یعنی اس کھجور کا پھل جو لگتا ہے وہ ایک ہی درخت، جو ایک ہی جڑ سے نکلا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لگتا ہے، اور ایک ہی جڑ سے دو درخت آ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی لگ رہا ہے. کیسے کیسے ہیں یہ. پھر یوسف کا بھی ماں ام واحد، وہ پلائے جاتے ہیں پانی ایک ہی، پانی بھی ان کو ایک لگتا ہے. مگر پھر بھی کیا ہے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لیکن ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر، پھلوں میں یا کھانے میں. یعنی پھر اس کے بعد ایک کی فضیلت دوسرے پہ ہو جاتی ہے، ایک کے پھل زیادہ ذائقے والے، زیادہ میٹھے، اور دوسرے کے پھیکے. کوئی ایک ہی درخت سے نکل رہا ہے یا ایک ہی طرح کا درخت ہے. اب آپ آم لے لیں مثلا، آموں میں کتنی قسمیں ہیں، تو سارے ہی میٹھے لیکن ٹیسٹ فرق ہے نا. آپ کہیں میٹھے ہیں، میٹھے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک پھل ایک ہی درخت سے آپ اتارتے ہیں، کوئی کیسا ہے تو کوئی کیسا ہے، کوئی زیادہ میٹھا ہے اور کوئی کم میٹھا ہے. ایک ہی نسل کا پھل آپ لے کر آتے ہیں، ایک ہی پیٹی ہوتی ہے، وہ پوری کریٹ ہوتا ہے جو آپ لاتے ہیں، اس میں سے کوئی پھل کس طرح کا ہوگا، کوئی کس طرح کا ہوگا. یہ کیا بتاتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہیں. کیا نشانیاں؟ غور و فکر کرو, اس میں بہت نشانی ہے. عقل کا استعمال کرو, عقل بھی دین کی ریکوائرمنٹ ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عقل کرو, بلائنڈلی نہیں گرتے جاؤ. ہمارا دین یہ نہیں کہتا بلائنڈلی گرتے جاؤ, بھائی عقل سے کام لو, استعمال کرو عقل کو, اس فیلڈ میں بھی استعمال کرو, باقی جگہوں پہ تو کرتے ہو نا, یہاں پہ بھی استعمال کرو. کیا مطلب, ایک ہی پانی ہے, پھل کہیں میٹھا لگتا ہے کہیں پھیکا لگتا ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے, کیا نشانی پتا چلتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, غور و فکر کرنے کی بات ہے. دیکھیں ایک ہی پانی سے مطلب یہ بھی ہے, جیسے پانی وحی کا ہے, وحی کو بھی پانی کہا گیا, وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن کریم میں. وحی ایک ہے, قرآن ایک ہے, سورج بھی ایک ہی ہے, ایک جتنا سورج سب پہ چمک رہا ہے, نبی بھی ایک ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ جگہ پہ پھیکا ہے پھل, کچھ جگہ پہ میٹھا ہے, کچھ جگہ پہ جھاڑ جنکار ہے, کچھ جگہ پہ سرسبز پودے ہیں. تو ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر. ہر انسان کا ذائقہ مختلف ہے, ہر انسان کی رسپانس مختلف ہے, ہر انسان مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے جسے اللہ نے بنی آدم کے دلوں کو بیان کیا, کہ آدم علیہ السلام باپ ایک ہی ہیں. یہ بھی ایک اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی. لیکن جتنا سوچیں گے اتنی باتیں نا, ایک میں نے آپ کو جو بتا دی, ایک یہ ہو گئی کہ دیکھیں ایک باپ کی اولاد ہے سب, مگر پھر اس کے باوجود کوئی کیسا ہے اور کوئی کیسا. ایمان سب کا ایک نہیں, شکلیں سب کی ایک نہیں, رنگ سب کے ایک نہیں, اخلاق سب کے ایک نہیں. جیسے ایک زمین ہے, کوئی ہری بھری ہے, کوئی پتھریلی ہے, کوئی کسی طرح کی, کوئی کسی طرح. تو زمین نا, انسان بھی تو مٹی سے ہی بنا نا, تو جیسے مٹیاں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس طرح انسان کے دل بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ دل ہدایت قبول کر لیتے ہیں اور کچھ دل ضد سے اور عناد سے بھرے ہوتے ہیں. اور ہدایت پانے میں بھی سب مختلف ہیں. ایک ہی بات ہوتی ہے, ایک ہی لیکچر ہوتا ہے, ایک ہی سبق ہوتا ہے. ایک بات سے کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور کچھ حرکت بھی نہیں ہوتی, وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں. سن کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی حالتیں نہیں بدلتی, جدھر تھے پہلے دن ادھر ہی ہیں. تو نہ بارش کا فرق, نہ سورج کا فرق, نہ زمین کا فرق, اگر ڈفرینٹ ڈفرینٹ اس کے اندر سے پیداوار ہو رہی ہے. اور دوسری انٹرپریٹیشن میں کیا ہے کہ زمینیں مختلف مختلف ہیں, اسی طرح دل مختلف مختلف ہیں. کوئی زمین ہری بھری, کوئی اب اس کے اندر بھی پانی ایک ہے, ہر جگہ پہ پانی ایک مل رہا ہے سب کو ایک جیسا, مگر نتیجے مختلف نکل رہے ہیں. اور اس کے اندر پھر انہوں نے فرمایا حسن بصری نے کہ یہ بنی آدم کے دلوں کی مثال ہے نا, تو ساری زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک قسم کی مٹی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا تو یہ مختلف قسم کے ٹکڑے بن گئے, کتاب بن گئے, کہیں نرم ہے, کہیں سخت ہے, کہیں یہ ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا فتون متجاورات. پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی, تو زمین کے بعض کتاب جو ایسے تھے کہ ان میں تر و تازگی آ گئی, پھل نکلے, درخت نکلے, سبزہ نکلا, اور اس بارش سے مردہ زمین زندہ ہو گئی. لیکن بعض زمینیں کھاری تھی, بنجر تھی, ان پہ بھی وہی بارش برسی, لیکن جھاڑ جھنکاڑ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کی, آسمان سے ان کے پر وحی کی بارش کی اور واعظ اور نصیحت نازل کی. بعض دل ان واعظ نصیحت کو سن کے اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کے آگے جھک جاتے ہیں. بعض دل سخت ہوتے ہیں, وہ اسی طرح لہو لعب میں اور عیاشیوں میں مشغول رہتے ہیں, ان میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی. حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو شخص بھی قرآن کو سن کے اٹھتا ہے تو اس کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی برائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اس قرآن کو کہا گیا نا یہ دل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, اسی سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, اسی سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. ملے جلے انسان ہے نا, خصوصیات میں اپنی میں فرق ہے, پانی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن تو وہی, آیتیں تو وہی ہیں. اسی سے ابوبکر صدیق بنے تھے, اسی سے عمر عمر فاروق بنے تھے, اسی سے عثمان عثمان غنی بنے تھے. لیکن اسی سے عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین بن گیا. تو کہیں ہرے بھرے باغ ہیں, کہیں انگور ہیں, تو کہیں کھیتیاں ہیں, تو کہیں آپ دیکھیں کھجور ہے. زمین ایک ہے لیکن کیا کیا نکل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہیں گچھے لٹک رہے ہیں نرم و نازک, کہیں کھیتیاں زمین پہ نیچے نیچے رہتی ہیں, کہیں کھجور کے درخت ہیں اتنے اونچے ہیں اوپر چلا جاتا ہے ان کا تنا, مگر اس میں بھی اکہرے بھی ہیں, دوہرے بھی ہیں, تہرے بھی ہیں, سب ایک ہی پانی مل رہا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ کبھی ایک باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے, اسی سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, مگر کوئی کافر ہے, کوئی مومن ہے, کوئی نیک ہے, کوئی بد ہے, جبکہ زمین ایک, پانی ایک. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سوچے. تو غور و فکر, عقل عقل بار بار یہ آتا ہے. اسی لیے سورہ ملک میں ایک بات کہی گئی ہے نا کہ جو جہنم میں جائیں گے لوگ, وہ کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے, نہ ہم عقل سے کام لیتے تو جہنم والوں میں نہ ہوتے. تو عقل کی وجہ سے ہی تو انسان جانوروں سے زیادہ اوپر ہے. اگر یہ عقل ہی استعمال نہ کریے, اس کو صرف پیسے کمانے میں ہی استعمال کرتے رہے تو کیا کام لیا عقل سے. وہ انتاج ہے. اور اگر تم کو تعجب ہوتا ہے, یہاں پہ مراد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے, تو اے نبی آپ کو اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ کو کیوں نہیں مانتے, یہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں, کیوں شرک میں پڑے ہوئے. اگر آپ کو اس پہ تعجب ہوتا ہے تو آج اب ان قولوں, تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو ان کا قول ہے, اِذَا كُنَّا تُرَابًا, کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہو جائیں گے مٹی, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو کیا بے شک ہماری پیدائش ہوگی نہیں. اگر آپ کو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے نا کہ یہ لوگ آپ کو نہیں مان رہے, یہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھ کے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک خدا ہے. تو اس سے بھی زیادہ حیرت کی یہ بات ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھ کے ابھی تک اسی سوچ میں پڑے ہوئے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے ہم اٹھائے جائیں گے. اور تم سوچتے نہیں جو سورج کو چلا رہا ہے, جو چاند کو چلا رہا ہے, جو اتنی طرح کی پھل اور اناج اور کھیتیاں اور کھجوریں یہ سب نکال رہا ہے, کیسے طرح طرح کے پھل ہیں, کسی کی شیپ دوسرے سے مختلف, رنگ دوسرے سے مختلف, ذائقہ دوسرے سے مختلف, تاثیر دوسرے سے مختلف, کوئی برابر نہیں ہے. ایک جیسے بہن بھائی ایک گھر میں ہوتے ہیں برابر نہیں ہوتے, جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, پانچ دوست ہیں برابر نہیں ہیں, ایک خاندان کے لوگ ہیں برابر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی مزاجوں کا فرق تو ہے, شکلوں کا فرق بھی ہے, اخلاق کا فرق بھی ہے. جیسے پھلوں میں ذائقے, خوشبو, رنگ, سائز, شکلیں سب الگ الگ ہیں, اسی طرح انسان بھی دیکھو کیسے ڈفرینٹ ڈفرینٹ طرح کے انسان تم لوگوں دیکھ رہے ہو. اور بڑی حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ, ماں جو ہوتی ہے وہ انتہائی سخی, بڑے کھلے دل کی, اور بیٹی انتہائی کنجوس. اور آپ ایسے بھی دیکھتے ہو کہ بیٹی انتہائی کھلے دل کی اور ماں کنجوس. آپ سوچتی ہیں کہ دیکھو ماں بیٹی ہے پر کتنا مزاج کا فرق. دو بہنیں ہوتی ہیں مزاج کا فرق ہوتا ہے, حالانکہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, کیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھ دیا. ایک کو اللہ دوسرے پہ فضیلت دے دیتا. جیسے درخت کے پھلوں کو آپ دیکھ کے سوچتے ہو, درخت کے بھی سارے پھل جتنے درخت پہ, ایک ہی درخت پہ لگے ہوں گے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کوئی خراب ہے, کوئی اچھا ہے, کوئی ایسا ہے. لیکن دیکھو اسی طرح تو اپنے رب کو پہچانتے نہیں, کیسے اس کی قدرت ہے. ایک ہی بیج ہے باپ کا اور ماں کے رحم سے, ایک سے ہی پیدا ہوئے ہیں, کیسے مختلف ہیں. تو جو عقل سے کام لے گا اس کے لیے تو بڑی نشانی ہے. پھر تم ये सारी बातें देखते हो, रोज सूरज का चलना देखते हो, चांद का देखते हो, फिर आसमान को देखते हो, जमीन को, तुम्हें अगर इतनी अजीब बात है, इनकी ये बात तो इंतहाई अजीब है कि ये फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कैसे उठाए जाएंगे, कैसे ये पैदा होंगे। जिसने एक दफा किसी चीज को बना लिया, उसी को जब दूसरी दफा बनाने को वो कहता है ये तो मैंने पहली दफा बनाई थी, दूसरी दफा बनाना कौन सा मुश्किल। तो तुम ये रोजाना देखते हो फिर भी तुम्हें ये डाउट है कि अल्लाह ताला कैसे इस मिट्टी से इंसान को दोबारा उठाएगा, जो एक दफा पैदा कर सकता था, फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि वो दोबारा नहीं बना सकता। क्योंकि इंसान खुद इस चीज में बेबस है ना, उससे खुद नहीं ऐसा कभी हो सका, तो वो रब को भी ऐसा समझता है कि वो भी नहीं कर सकता। जब माँ का पेट एक कब्र की तरह ही तो है, जब वहां से भी इंसान जिंदा सलामत निकल सकता है तो कब्रों से क्यों नहीं निकाल सकता। उलाइकल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, ये बहुत अहम बात है, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ। हमने तो नहीं पढ़ा कि अपने रब के साथ कुफर किया, वो तो ये कह रहे हैं कि क़यामत कैसे आएगी, अल्लाह कैसे उठाएगा, लेकिन इस चीज को कहा जा रहा है उन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया, ये क्या बात हुई। याद रखें, आखरत का इनकार रब का इनकार है। वो अल्लाह को मानते थे, यहाँ पे कहा गया वो रब का इनकार कर रहे हैं, इसलिए कि रब कौन है, खालिक मालिक मुदब्बिर, वो है रब। रब का इनकार क्या है कि इंसान ये सोच ले जब कि वो रब कैसे पैदा करेगा दोबारा, वो रब पैदा नहीं कर सकता दोबारा, उस रब की यहाँ इतनी ताकत नहीं समझी कि वो इस चीज पे कादिर हो। इसका मतलब क़यामत को लाने में डाउट करने का मतलब है कि रब की कुदरत को डाउट करना, इस चीज को डाउट करना कि वो आला कुल्ली शैइन क़दीर हो, इस चीज को डाउट करना। और जिसने इस चीज को डाउट किया उसने रब को डाउट किया, उसकी जात को डाउट किया, उसने रब का इनकार कर दिया। तो रब ओनर भी है, रब यानी ओनरशिप भी इसमें आती है, मालिक भी है, रब सस्टेनर भी है, रब मास्टर भी है। जिसने ये सोच लिया रब वो है जो सारी कुदरतों का मालिक है, जब चाहे बना दे, जब चाहे किसी चीज को खत्म कर दे, उसने उसकी रबूबियत का इनकार कर दिया, जिसने आखरत का इनकार कर दिया। और आज ऐसे कई मुसलमान भी हैं जो कहते हैं कि नहीं आखरत कुछ नहीं है, तो यहीं पर जो भी हो जाना वो यहाँ पे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं यहाँ पे जो अच्छा हो रहा है यही बस जन्नत है, और यहीं पे जो किसी को परेशानियां आ रही यही उसकी जहन्नम है, आखरत वगैरह का कुछ नहीं है चीज। पता नहीं आप लोग किन चीजों में, कुछ ने आज के आपको बताया, किसी ने उठ के बताया कि मुसलमान कह रहे हैं कोई आखरत के ही मुनकर हो गए। और दूसरों का आप अकीदा देखें, ये क्रिश्चियन में कुछ लोग जो आखरत को मानते भी हैं वो भी कह देंगे कि वहां पे तो हमारा नहीं, जो जिसको वहां पे अच्छा मिलना होगा उसी को खड़ा किया जाएगा, बाकी जिनको जो बुरे लोग होंगे तो खुदा इतना नाउजुबिल्ला बेरहम कैसे हो सकता है कि वो आग का अजाब दे, इसलिए कोई उनके लिए अजाब नहीं, बस दुनिया में जो मुश्किलें हैं बस वही। ऐसे लोग जो इस चीज को नहीं मानते कि दोबारा खड़े किए जाएंगे, उन्होंने रब का इनकार कर दिया, कुफर किया उन्होंने। फौलाइकल अगलाल फी आनाकिहिम, और इसकी सजा कोई छोटी नहीं है, इसकी सजा क्या है, यही लोग हैं तौक है उनकी गर्दनों में। मैंने आपको बताया कि अगलाल जो है वो चेन है जिससे बांधा जाए, बहुत सारी चीजों को बांध दिया जाए, तो अगलाल है किसके लिए, आनाक के लिए, गर्दनों के लिए, एक गर्दन नहीं है, गर्दने हैं, एक इंसान की तो एक ही गर्दन होती है, गर्दनों को क्यों जिक्र है। इसलिए कि एक चेन से सारे मुजरिमों की, जो ऐसे जो इनकार करने वाले हैं आखरत का, उन सब की गर्दनों को एक चेन से बांधा होगा, एक चेन एक के गिर्द घुमा के, एक गर्दन के फिर अगले की गर्दन के फिर उससे अगले मुजरिम की गर्दन के, इस तरह उनको बांधा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, फिर इसी तरह और भी कुछ लोगों के जो एक साथ बंधे होंगे, और वो होंगे जिन्होंने गुमराह किया लोगों को, एक लीडर था उसने अपने सारे जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ उसको बांधा होगा, तुम गुमराह करने वाले थे ये तुम्हारे पीछे चल पड़े। और यही गर्दन थी ना जो दुनिया में झुकती नहीं थी, जो मानती नहीं थी, ये अकड़ी भी थी, کچھ نہیں ایسا ہوتا. تو یہ اللہ کی قدرت کے آگے اکڑ گئی. اب یہی کرتا ہے جب اس میں توق ڈالے جائیں گے تو خود ہی جھکے گی. اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, ایسے لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہوں گے. اور سوچیں جب اغلال کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے, یعنی لوہے کے اگر چینز ہیں یا توق ہیں گردنوں میں پڑے ہوئے اور اس کے ساتھ کوئی آگ میں جل رہا ہو تو یہ لوہا کتنا تپے گا. استغفر اللہ. جیسے آپ نے کوئی مثلاً آپ نے کوئی بریسلٹ پہنا ہو یا کوئی چوڑی پہنی ہو, آپ آگ کے ساتھ کام کر رہی ہیں چولہے پہ اور وہ کبھی گرم ہو جائے, آگ کے اندر ڈالی نہیں ہے ابھی, آپ صرف چمچ چلا رہی ہیں, اس سے وہ گرم ہو جائے اور آپ کے ہاتھ کو لگے تو کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تو جو گردنوں میں پڑی ہوں گی ایسی چیزیں جب وہ ریڈ ہاٹ ہو جائیں گی, ان سے انسان کا کیا حال ہوگا؟ ہم فیہا خالدون, اس میں نکلنے والے نہیں ہیں. تو ان کا ایک تو ان کا یہ شبہ تھا, ایک تو یہ ڈاؤٹ کرتے تھے اس بات پہ کہ جو نہیں کیسے اٹھیں گے, کوئی یہ تو کوئی پاسبل ہی نہیں. کافر لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سامنے کہا جاتا ہے ابو جہل نے ایک دفعہ بوسیدہ ہڈیاں لا کے, اور اتنی بوسیدہ تھی کہ وہ بھربری ہو چکی تھی, وہ لا کے ہڈی ایسے ایسے چورا چورا کی جیسے آپ کسی چیز کو مسلتے ہیں تو وہ ایسے خاک بن جاتی ہے مٹی. دیکھیے دیکھو یہ تم کہتے ہو کہ یہ اٹھیں گے, اس چیز کو مذاق اڑاتے تھے. دوسرا ان کا ڈاؤٹ کیا تھا کہ آپ تو سچے نبی نہیں ہیں, اگر آپ سچے نبی ہوتے تو پھر ہم تو اس وقت سے نہیں مان رہے. آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا, تو پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہمارے پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, یہ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو بھلائی سے, بھلائی سے پہلے برائی کو مانگتے ہیں, یعنی عذاب مانگ رہے ہیں بجائے عافیت مانگنے کے, بجائے اس کے کہ ڈر جائیں اللہ سے سلامتی مانگے. کہتے کیوں نہیں آتا عذاب, تم روز ہمیں دھمکیاں دیتے ہو اللہ پکڑے گا عذاب آ جائے گا, کیوں نہیں آتا پھر عذاب؟ جیسے ڈھیٹ ہو گئے تھے نا, جیسے بے خوف ہو گئے تھے. کتنی نا سمجھی کی باتیں, جیسے ہم آج بے خوف ہو گئے, ہم سوچتے ہیں کبھی بھی نہیں کچھ ہونا, لیکن ایسے ہی چلتے رہنا, یہ جو ہم نے ایسے ہی سزائیں پڑھ لیتے ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں آج تک کبھی کچھ ہوا ہے, یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم آج تک سیف ہیں تو کبھی پکڑے نہیں جائیں گے. تو یہ اتنے حد سے گزر گئے, اتنی جرات کی کہ عذاب مانگنا ہی شروع کر دیا. بلکہ کچھ لوگوں نے کیا کیا, کافروں نے, وہ کہنے لگے خدایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے. اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے. کیوں وہ ایسے مانگتے تھے؟ کیا ان کو عذاب کا شوق تھا؟ نہیں, عذاب کا شوق نہیں تھا, اس لیے کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی ایسے ہو سکتا. ان کو نہ نبوت کے پر یقین تھا, نہ اللہ کے عذابوں کے آنے کا یقین تھا. استغفر اللہ. یا اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں نہ کبھی کسی کو لے کے جائے کوئی عذاب مانگنے لگے. عذاب کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ عافیت مانگو. کبھی یہ نہ کہیں ہاں مسلمانوں کو اچھا جوتے پڑے نا تو پھر ہی ان کو پتا چلے, اچھا ان کے اوپر ایسے حکمران آئے جو ان کو مارے پھر یہ سیدھے ہوں گے, پھر مزہ آئے گا, پھر سدھریں گے. اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. ہمیشہ بھلائی کی دعا مانگے. اپنے لیے خود عذاب نہ چاہیں, اپنے لیے خود عذاب نہ مانگے. نہیں اگر وہ ایسا ہوگا تو پھر ہی تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, پھر ہی ایسے ہوں گے. کئی لوگ اتنی نا سمجھی کی بات کرتے ہیں, اپنے لیے خود عذاب مانگ رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہوگا تب تو آنا ہی ہوگا, تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہ چاہو اور یہ مانگو کہ ایسا ہوگا نا تو پھر اچھا ہوگا؟ اتنا ہونا چاہیے اس طرح مسلمانوں کے جگانے کے لیے یہ ضروری ہے. مسلمان کا جاگنا تو ضروری ہے, لیکن یہ دعا کرو کہ اللہ مسلمان کو جگانا تو نرمی کے ساتھ, یا اللہ ہم پہ ایسے ہی چیزیں نہ مسلط کرنا, کیونکہ پھر کامل لوگوں کا ایمان باقی رہ جاتا. یہاں پہ کوئی ابو بکر صدیق اور عمر تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ کوئی عذاب آ گیا تو پھر ہم پھر بھی اتنے اچھے ہیں کہ ہم پھر بھی ایمان کے اوپر رہتے ہوئے ایمان پہ سٹرونگ رہیں گے. بہت سارے فلپ کر جائیں گے. ابھی تو ملے جلے رہ رہے ہیں نا, ابھی تو اللہ نے پردہ رکھا تھا ہمارے ایمانوں کا. تو مت مانگو جلدی, مت مانگو برائی کو, مت مانگو عذاب کو. کیسے, یعنی ایک ان کو کنڈیم کیا گیا کہ وہ یہ دیکھو یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ عذاب مانگ رہے ہیں بجائے کہ حسنہ مانگنے کے. تو ہم اس طرح کی بے وقوفی نہ کریں, ہمیشہ خیر مانگیں اللہ سے, ہمیشہ اگر آپ نے ہدایت بھی مانگنی ہے تو اللہ ہدایت بھی نرمی کے ساتھ دینا, یہ نہیں کہ جوتے پڑھ کے ہدایت ملے, ایسے تو نہیں ہم نے سیکھو نا, اللہ ہمیں اس طرح ہی بس ہدایت دے. کیا مانگ رہے پھر اپنے لیے, سیئے مانگ رہے ہو پھر تو. وقد خلت من قبلہم, اور حالانکہ گزر چکی ان سے پہلے کیا, المثلات, عبرتناک مثالیں گزر چکی. یہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں آ جائے نا ہمارے اوپر عذاب, آ جائے نا دیکھو کب آئے گا, حالانکہ تم دیکھ نہیں رہے پچھلی قوموں پہ کیسے عذاب گزرے. اللہ کو عذاب بھیجنا مشکل نہیں ہے, تم یہ سوچتے نہیں ہو. اتنی عبرتناک سزائیں ان کی کہ یعنی آپ دیکھتے ہیں تو ویرانی کی تصویر ہے وہ جگہ جہاں پہ کبھی عذاب آئے, اسی زمین کے اوپر ہی ہے نا. جاؤ جا کے دیکھو پیرامڈز ان کو, جاؤ پومپے کو دیکھو, جاؤ دیکھو کیسے ڈیڈ سی پڑا ہوا, جاؤ دیکھو کھنڈرات ان کے موہنجو داڑو ہڑپا وغیرہ کے, دیکھو سمود کی بستی. اللہ کے عذاب نہیں آئے وہاں پہ, تم ڈاؤٹ کرتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ, حالانکہ تمہارا رب تو ابھی بڑا بخشنے والا لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود, حالانکہ اللہ تو ابھی جلدی پکڑتا ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی تم کہتے ہو کہ جلدی مانگتے جلدی آ جائے جلدی آ جائے عذاب. کئی لوگ قیامت کا بڑا شوق رکھتے ہیں, کہتے ہیں جلدی آ جائے قیامت, بس آ جائے اور بس سارا کچھ ختم ہو. یعنی ان کو قیامت کا ایسا جیسے کہ کوئی سسپینس, اور جیسے بڑے کوئی چیز کہ ہم بڑے جیسے کوئی ایڈونچرس سے ہیں تو وہی قیامت آئے گی مزہ آئے دیکھیں گے. یہ کیوں کبھی نہیں مانگے, اور فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو, تمہارے سے پہلے اتنی عبرتناک مثالیں پڑی ہیں ان کو دیکھ لو اگر تمہیں یہی ہے کہ کیسے آئے گا. حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے لوگوں کو, بہت معاف کرتا ہے. اگر اللہ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کے گناہوں کے اوپر تو کوئی اس زمین کے اوپر زیرو چلتا پھرتا نظر نہ آئے, کوئی جاندار باقی نہ بچے. تو اس کے باوجود کہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو معاف کر رہا ہوتا ہے. کیسے, کبھی ان کو مہلت دیتا ہے, کبھی ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے, بار بار چانسز دیتا رہتا ہے, نہیں عذاب فوراً بھیجتا. بندے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, کسی اور پہ ظلم نہیں, اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے, اللہ تعالیٰ ان کو پھر توبہ کے چانسز دیتا ہے, پھر ان کو اس طرح کی کوئی ایسی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی ایسا ان کو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ واپس پلٹا ہے, یہ واپس پلٹا ہے. اللہ معاف کرتا رہتا ہے, یعنی ان کو چانس دیتا ہے, اگنور کرتا رہتا ہے, مغفرت کی طرف بلاتا رہتا ہے. خود حالانکہ سزا مانگ رہے ہیں پھر بھی وہ اس کا تحمل ہے کہ وہ نہیں ان سے چشم پوشی کرتا ہے. ان ربک لا شدید العقاب, یاد رکھو جو اس کی سزا ہے نا وہ بہت سخت ہے, مت مانگو اس کی سزا ہے. جب وہ لوگوں کو پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی بچت نہیں ہوتی. اکثر لوگ جب انسان گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نہیں پکڑ آتی تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اب تو کچھ ہونا ہی نہیں, اب تو پتہ نہیں ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہونی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے, اللہ کی جو پکڑ آ جائے نا تو وہ بہت سخت ہے. اسی لیے آپ فرمایا نا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں, اور یقیناً میرا عذاب بہت دردناک ہے. یعنی اللہ مغفرت کرنے والا تو ہے, معاف تو کرتا ہے اور معاف کرتا چلا جاتا ہے, مہلتیں دیتا چلا جاتا ہے, یہ بھی اس کی رحمت ہے. لیکن جس وقت وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو تم بے خوف نہ ہو جانا اس کا یہ ڈھب دیکھ کے کہ جو ہے نا نہیں اسے پکڑنا ہی نہیں, دوسری طرف اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. تو انسان کو جب زندگی میں چلے تو صرف اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کے نہیں چلے, اس کی عذاب کو بھی یاد رکھ کے چلے. یہی بیلنس ہے, بیلنس کہ وہ شدید العقاب بھی ہے, یہی نہیں کہ بس وہ غفور رحیم ہے, وہ تو ہم جتنا مرضی کرتے رہے وہ تو معاف کرتا ہی جاتا ہے. ساتھ ہی اس نے فرما دیا ہاں وہ معاف کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے لیکن یہ مت بھولنا سزا دینے میں بھی سخت ہے. وہ یاد کریں نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ عورت اپنے بچے کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئی. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کے اوپر رحم کرنا ہوتا تو اس دن اس عورت پہ رحم فرما دیتا. جب اس کی سزا آتی ہے نا تو وہ انسان کس سہنے کے قابل نہیں ہوتی. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. تو تم اتنے ہوشیار ہو کے یہ نہ کرو کہ ہم سزائیں مانگے, اس کی ناراضگی مانگے, اس کا عذاب مانگے کہ آ جائے عذاب. اور کبھی یہ سوچ کے نافرمانی نہ کرتے جاؤ کہ وہ تو معاف کرتا ہی جاتا ہے, آج تک بھی معاف کیا تو معاف ہی کرنا اس نے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ ان کا تیسرا شبہ تھا, تیسرا ڈاؤٹ تھا. وہ کہتے تھے جی معجزات لے کر آئے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سے معجزے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ قرآن کریم تو معجزہ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہم کسی دن اس کے اوپر لیکچر کریں تو لیکچر اسی کے اوپر ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کیا کیا تھے. تو شق قمر کا معجزہ تو سبھی کو پتا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اس کے علاوہ ایک بس میں سمپل ایک تھوڑا ٹچ کر دیتی ہوں اس بات کو کہ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کو ایک عربی نے کہا کہ مجھے آپ کوئی چیز دکھائیں تو میں پھر آپ کو مانوں کہ آپ ایک رسول ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا چیز تم نے, اس نے کہا کہ کوئی ایسی گواہی ہونی چاہیے. پھر آپ نے دکھایا اس کو کہ ایک درخت تھا, آپ نے اس کو بلایا, وہ درخت وادی کے کنارے پہ آیا زمین کو چیرتا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس نے تین دفعہ کلمہ شہادت پڑھا, اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اپنی جگہ پہ, اور وہ جو بدو تھا وہ ایمان لے آیا. یہ بازار میں یہ حدیث ہے, ابو اعلیٰ میں بھی ہے. پھر اسی طرح ایک کھجور کا کوشا تھا, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے گر گیا, پھر آپ نے اس کو لوٹ جانے کو کہا, وہ لوٹ گیا. یہ ترمذی میں آتی ہے, دارمی میں بھی یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھانا تھا اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو پورا آ گیا, سب نے کھایا. جنگ خندق کا یہ واقعہ. پھر اسی طرح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے دن جب لوگوں کو پانی کی بہت کمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس میں اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں ڈالی پانی کے برتن میں, اور کیسے وہ پانی جیسے جوش سے اور تیزی سے پانی نکلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے, جس طرح چشموں سے ابلتا ہے. تو اس طرح کے تو بہت سارے معجزے ہیں. پھر آپ نے وہ کھجور کے تنے کا سنا ہے کہ کس طرح سے وہ کھجور کا تنا رونے لگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں نا. تو بہت سارے معجزے ہیں, معجزوں کو تو دیکھیں تو. لیکن یہ کہتے تھے جو ہم کہہ رہے ہیں نا بس وہ معجزہ آنا چاہیے کہ صفا پہاڑ سونے کو ہو جائے, یہاں پہ اس طرح سے ندیاں بہنے لگے, نہریں بہنے لگے, یہ ہو جائے. تو جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھائیں, اور چونکہ آپ وہ نہیں دکھاتے اس لیے آپ نہیں نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہیں, وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, وہ کہتے ہیں آپ کو آ کے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتاری گئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. نشانی سے مراد یہاں پہ کیا ہے, کوئی معجزہ. جب معجزہ آتا صفا پہاڑ سونے کا بنتا تو ہم مانتے نا. اب ہم انہوں نے دکھایا نہیں تو اب یہ نہیں, کوئی ہم ان کی نبوت نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انما انت منذر, اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں, آپ کوئی وہ نہیں ہے تماشبین, کوئی جادوگر, کوئی وہ کہ بھئی ان کو شوب دے دکھاتے رہے. ولی کل قوم حال, اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے. ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ان کے پاس کوئی نبی آیا کہ پہلی دفعہ کوئی ایک اچمبا بات ہو گئی. پہلے بھی قوموں کے پاس نبی آتے رہے ہیں. تو یہ آپ سے معجزے مانگ رہے ہیں, آپ کو معجزے دکھانے کے لیے تو نہیں آئے. آپ کا کام کیا ہے, لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانا, آخرت کی اس سے ڈرانا. اور ہر جو پچھلی قوم آئی ہے اس میں ہادی آتے گئے ہیں. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہر قوم اور ہر ملک میں نبی آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ کوئی قوم اور کوئی خطہ جہاں پہ بھی جو مین اس کی بستی ہوتی تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا, یا اس کی جگہ کوئی ایسا بندہ آتا تھا جو دعوت دیتا تھا اللہ کی طرف. جیسے کہ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے دو شخصوں کی دعوت اور ہدایت کے لیے جو انہوں نے پکارا تھا ان کی بات آئی ہے. وہ خود نبی نہیں تھے لیکن وہ دو لوگ تھے, پھر تیسرے آدمی کو ان کی تائید کے لیے بھیجنے کا ذکر آیا. تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ ضرور کرتا رہا, کوئی نہ کوئی ضرور ہر ایک جگہ پہ کسی نہ کسی فارم اور شیپ میں کوئی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا.